نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم 14ویں پارے کا آغاز کریں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے ہم 13ویں پارے کی کچھ چیزیں جو آخر والے حصے میں رہ جاتی ہیں اس کو دہرائیں گے. 13ویں پارے میں ہم نے پارے کے آغاز میں نفس کی باتیں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا دور شروع ہوتا دیکھا، کس طریقے سے ان کا صبر اور ضبط نفس ان کو جیل کی دیواروں سے نکال کر مصر کے وزیر خزانہ بننے پر لے آیا. آپ کے میرے لیے بھی یہی عمل کی بات تھی اس میں کہ اگر ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے حالات کے دھارے پہ بہتے جائے، شکوہ گلہ کرنے کی بجائے اس کی حکمتوں کو ڈھونڈیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زوال کو عروج میں بدلے گا. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی کردار ان کے بھائیوں کے ساتھ تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم. آپ کے میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اور مجھے امید ہے کہ کل کے پارے کے بعد آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ میں نے بھی اپنے روٹھے ہوئے بھائی بہنوں کو منانا ہے. اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دینا. پھر اس کے بعد سورت رات میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت تھی، وَأَمَّا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، جو دوسروں کو نفع دے گا وہی بچے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی تھنگس ٹو ڈو میں اس کی تفسیر سننے کو ڈال دیا ہوگا. حقیقت میں اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی سکلز کو پہچاننا ہے. یوتھ اپنا کام کرے اور ایلڈرز اپنا کام کریں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، دین کے کام میں ہر انسان کی کیسے ضرورت ہے. جیسے گاڑی میں ہر پرزہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، سٹیرنگ ہوتا ہے، کلچ ہے، بریک ہے، اسی طرح انجن بھی ہے، سیٹس بھی ہیں. ان سب چیزوں کو جمع کریں تو ایک گاڑی بنتی ہے. آپ اپنے نوٹس میں ایک چھوٹی سی گاڑی بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہیں گے کہ گاڑی میں کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے. سب کچھ اہم ہے. ایک چھوٹا سا تار بھی اگر نہ مل رہا ہو یا بیٹری کا تار اتر جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. اب اگر گاڑی کا سٹیرنگ کمزور لوگوں کے ہاتھ میں ہو، رسک نہیں لے سکتے، خوف زدہ ہیں، گھبرائے گھبرائے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب ڈرائیور کے اندر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کو کیسے ساتھ لے کر چلے گا. اس کے برعکس جو سیٹس ہیں وہ بڑی کمفرٹیبل اور ریلیکسڈ ہونی چاہیے تاکہ سفر کی طوالت کا احساس نہ ہو. یہ دونوں کردار کسی بھی معاشرے میں یوتھ اور ایلڈرز کی صورت میں ہوتے ہیں. دین کے کاموں میں جب باغ دوڑ ینگ جنریشن کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، جن میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ نیا نیا ایمان ہوتا ہے، تو وہ اسلام کی گاڑی کو بہت آگے لے جاتے ہیں. اس کے برعکس جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی نسبت تھوڑے سے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں، ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا گزارا. تو ان کو گاڑی کی سیٹس کی طرح ہونا چاہیے. آپ کو مجھے اس میں یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اندر اگر کوئی خوبی ہے اور تجھے اس کا پتہ ہے تو تو مجھے اس میں استعمال کر لے. اور اپنی دعاؤں میں آج سے ایک دعا شامل کر لیجئے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، کیونکہ دنیا سے اگر ہم ضائع ہو کے چلے گئے تو واقعی تو دوبارہ کبھی بھی کوئی موقع نہیں آئے گا. سورت رات ہی کی آیت 17 پہ بالکل بات نہیں ہو سکی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس نے بعد میں بھی جا کر مجھے بہت ہی سوچنے پہ مائل کیا کہ آج ہمارا حال کیوں ایسا ہو گیا کہ جب مسلمان دنیا میں ایک دفعہ عروج حاصل کر چکے، 1000 سال تک دنیا میں بے تاج بادشاہ کی طرح گھومے، تو آج کیوں نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈھیلے ہو گئے، ہمارے اندر نفس پرستی آ گئی. آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ہر نظام ڈھیلا ہے. ہماری سستی کو قبول کوئی کر لے تو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی ہماری سستیوں کی بجائے ایکسیلنسی پہ کام کروائے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے، ایوریج پہ رہنے والے بن گئے. آج ہمارا حال یہ ہوا کہ ہماری یہاں نہ کام کرنے والی بیگم کی عزت ہے اور محنتی ماسی اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جھگڑے بھی ہیں اور ہمارا اکثر وقت جو ہے وہ گزرتا ہے تو بیکار چیزوں میں گزرتا ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیے تو وہ قومیں جو عروج کر رہی ہیں، آج وہ قومیں جو عروج کی سیڑھیاں طے کر رہی ہیں، اللہ کا ایک ہی قانون ہے۔ آپ تھوڑا سا ویسٹرن سٹائل آف ورکنگ اور آج کے مسلمانوں کے سٹائل آف ورکنگ کو کمپیئر کر کے دیکھیے تو ترقی یافتہ ممالک میں لوگ محنتی بھی ہوتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، شام کو جلدی سوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، علم دوست ہوتے ہیں، انسان کی وہاں بہت قدر ہے، لیبر کی بہت قدر ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک مقصد کے لیے جیتے ہیں اور بہت ان کے مائنڈ سیٹ بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان میں سوشلائزنگ ہوتی ہے صرف ویکینڈس پہ، گرم کھانا پکتا ہے صرف ویکینڈ پہ، ڈیلی بریڈ کے اوپر جیم لگا لیں، ٹوسٹ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ان کا ٹھنڈا کھانا کہتے ہیں، چلتے پیتے کھاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں صرف کوکڈ فوڈ موسٹلی ویکینڈس پہ بنتا ہے۔ آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے، ریسرچ میں وہ آگے، ایجادات میں وہ آگے۔ آئی فون کس نے ایجاد کیا، سیمسنگ کس نے ایجاد کیا، اینڈرائڈ کس کا تحفہ ہے، ٹویوٹا کمپنی کن کے انڈر ہے، نسان کون بنا رہا ہے، لینسر کون بنا رہا ہے۔ آج دنیا کی ہر ترقی ان کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اب ہمیں ان سے مانگ کے کھانا پڑتا ہے۔ جو کام کرتا ہے نا اس کے سب دبتے ہیں۔ آپ کام کیجئے، لوگ آپ سے انسٹرکشنز لیں گے، آپ کام چھوڑ دیجئے، لوگ آپ کو انسٹرکشنز دیں گے۔ آج اوورال ہم مسلمان پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہر چیز پہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیے کہ اداروں کو ملینز کی گرانٹ ملتی ہے لیکن ہمارے اداروں کا حال دیکھ کر دل رونے لگتا ہے۔ ہم ایک ایک شادی پہ 2-2 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں، ایک ایک دلہن کے میک اپ پہ 20-25 ہزار سے لے کر 2-2 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں، ایک جوڑا لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کا بنا سکتے ہیں، لیکن ہم دین پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں، دیکھیں گے، کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کسی قوم کا مائنڈ سیٹ اس کے موضوعات گفتگو سے سمجھ آتا ہے۔ عموماً ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یا لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یا فیشن، یا موسم، یا گرمی، اور بہت بڑھ گیا تو پھر ہم سیاستدانوں کے نام کے لطیفے بنانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بڑے اسکول جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹلس بنتے ہیں، ان کی سڑکیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ آج ہمارے گھر اتنے خوبصورت ہیں، جن گھروں میں آپر میں رہتے ہیں، یہ گھر باہر نہیں ہے، میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں۔ آپ اتنے لوگ جو یہاں موجود ہوتے ہیں، اگر 10 لوگ آپ کے گھر آ جائیں تو آپ اپنے گھر میں اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان کے لیے وقتی طور پہ کوئی چھوٹا سا کوئی اپارٹمنٹ نیبرز میں، یا کوئی پاکستان گیا ہوا ہے تو اس کا گھر، یا کوئی ہوٹل موٹل لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے گھروں میں میرا خیال ہے 100 بندہ بھی آ جائے تو آپ کو پتا بھی نہ چلے اور وہ اکاموڈیٹ ہو جائے۔ لیکن ہماری سڑکیں کیسی ہیں؟ ہم ان سڑکوں سے گزر کے آتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ہمارے نالے، ہماری گندی گلیاں، یہ کیوں نہیں دکھتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سست ہو گئے۔ ہم چھٹیوں کے شوقین ہیں، وہ چھٹی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ پھر آج ہماری مسجدیں بدنام، ہمارے اسکولوں میں سیاست، گھروں میں جھگڑے، تو یہ سب کچھ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر ایک نئی زندگی مانگیں۔ آپ کو اگر اس قرآن سے کوئی نیا ایمان مل رہا ہے، اس کو یوز کیجئے، دعائیں کیجئے۔ اس محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ مجھے تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اللہ میں لوگوں کے اندر اپنا آپ پیش کر سکوں، اور اللہ تو مجھ سے کچھ ایسا کام لے لے جو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 22 سال لگا کر ایک شخص نے ساؤتھ امریکہ میں ان کی سویلائزیشن کو لکھا۔ 22 سال ساؤتھ امریکن سویلائزیشن کے ساتھ رہ کر انہوں نے اپنی اس در کی تہذیب کو زندہ کرنا چاہا، اور آج ہم اس زندہ کتاب کے لیے وقت نہیں لگا سکتے، ہم 22 مہینے نہیں لگا سکتے۔ وہ مردہ تہذیبوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ مردہ زبانوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت کتاب تھی کہ تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، لیکن ہم اس کے لیے وقت نہیں لگاتے۔ آج دیکھیے بگڑی قومیں بن گئیں اور ہم بن کر بگڑ گئے، اس صدمے کو محسوس کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وی آر ان لاس، ہم نقصان میں ہیں۔ آپ کھول کے دیکھیے، اسپین کی ہسٹری دیکھ لیجئے، بغداد کی دیکھیے، ٹرکی کی دیکھیے، ہم فرانس کے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے مسلمان۔ آج یورپ میں اگر آپ ٹرکیز کو دیکھ لیجئے تو صرف ایک مسلم ملک دکھتا ہے، پورا یورپ اکٹھا ہے لیکن اس ایک مسلم ملک کو الگ کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم مسلم ہیں، حالانکہ نام کے مسلم، ہم نے ٹانگیں بھی کھول لی، بال بھی کھول لیے، ہم نے ان کے قانونوں کو اپنا لیا، لیکن صرف یہ لفظ بھی تو بہت برا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور آج ہم جھوٹے نگینوں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج کی ماں کی گود بنجر ہے، آج ماں دین سے دور ہے۔ کہتے ہیں تعلیم امی تعلیم امتی، ایک ماں کو بڑھا دینا ہے، ایک امت کو بڑھا دینا ہے، تو بنجر گودوں سے پھر ایسی ہی نسلیں پیدا ہوں گی۔ آپ یہاں آتی ہیں تو دعا کرا کریں کہ اللہ میرے اس پڑھنے پڑھانے سے میرے بچوں کے اندر بھی آئے۔ بچوں نے بھی اگر ماں کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیکھی تو وہ فیشن میگزین کی کتاب تھی یا وہ کوئی اور ایسا فکشن کی باتیں تھی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دیں۔ اور تبدیلی کب آئے گی؟ جب فل ٹائم مسلم بنیں گے۔ ایک جملہ آج لکھ لیجئے جم کے طور پہ، پارٹ ٹائم مسلمز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو ادھر کے مکہ میں جائیں تو کیسے رہیں، امریکہ میں گئے تو کیسے، ویسٹ میں کیسے، یورپ میں کیسے، یہ سوچنا نہ پڑے۔ ایسے مسلم پھر پارٹ ٹائم مسلم ہے اور ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امت مسلمہ پیاری بہت ہے، اس قوم کی ایک اپنی شان ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ تو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی۔ یہ امت اپنی جگہ بڑی پیاری قوم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی حجاب کریں گے، شرط یہ ہے کہ مشال اوباما کر لیں، پھر ہم سب کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے آرڈر آ جائے تو ہم پھر کچھ اور بھی کریں گے۔ وہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کر باہر نکلتے ہیں، گھٹنوں سے پھٹی، ٹانگوں سے پھٹی، سب پہننے کو تیار ہیں۔ فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ عورتوں اور بیٹیوں لڑکوں کے ٹخنے اونچے کر دیے۔ اور میں ہر دن اس صدمے کو سہتی ہوں، جب بھی کہیں اجتماعی طور پہ نماز ہوتی ہے، بات منہ پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے عورت کا ٹخنا کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور آج کل جو ٹائٹ پجامے ہیں، سیدھے کھڑے ہو تو ٹھیک ہوتی ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں آپ کے ٹخنے اٹھ جاتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ ستر کا فرق ہے۔ مرد کے ٹخنے کھلے، عورت کے ٹخنے ڈھکے۔ پاؤں کو جس حد تک چھپا سکتے ہیں اس کو چھپانا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ چاہتے تو سب ہیں کہ تبدیلی آئے، لیکن حال کیا ہے کہ ایوری باڈی تھنگ سم ون ول ڈو اینڈ نو باڈی ہیڈ ڈن۔ سب نے سوچا کریں گے، کوئی ایک تو کر لے گا، اور رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی نہ کرائے، کسی نے نہ کیا۔ آج دین یتیم بچے کی طرح گرا پڑا دکھتا ہے، ہمیں اس کا گرنا نہیں دکھتا۔ مولانا حالی کہتے ہیں جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ فتوبا للغربا، اللہ کے نبی کہہ گئے۔ آج صحیح دین پہ عمل کرنے والا لوگوں کو اجنبی لگتا ہے۔ آج کوئی صحابی آ جائیں تو کسی کو ان کے ساتھ کوئی ویو لینتھ نہ ملتی دکھے، اور سوٹڈ ووٹڈ لوگوں کو ہم یس مسٹر کہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے وی شوڈ بی آور اون جج، ہم سب کو اپنا جج خود بننا ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم ابھی بھی مست ہیں، ہماری پارٹیز، ہمارے فیشیلز، ہمارے پیڈیکیورز، ہمارے مینیکیورز، ہماری شاپنگ، ہمارے درزیوں کے بل، ہماری ساری سوشلائزنگ، یہ تو ٹائم ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس دین کو سیکھنے کے لیے آنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں سوچیں گے سارے مسلمانوں کی، ساری امت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، کام نہیں ہوگا۔ مہندیوں میں رات دو دو بجے تک بیٹھنے کو تیار ہیں، چار چار دن ایک ایک شادی کے لیے روز گاڑی نکلے جانے کو تیار ہے، علم سیکھنے کے لیے ہم گاڑی نکال لیں۔ کئی لوگ ہم پہ حیرت کریں گے، اچھا آپ روز جاتے ہیں، اتنی دور جاتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ عروج کی ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، چار کام جو قوم کر لے گی اللہ اس کو عروج دے گا: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اخلاق میں حسن، اور کھانے پینے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ ان چاروں پہ آج اپنی امت کو دیکھ لیجئے۔ کھانوں کے، چٹخاروں کے تو اتنے رسیاں، دوسرے شہر جانے کو تیار ہے کھانا کھانے کے لیے، اور باقی چیزوں میں ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرما دے۔ اسی طرح ایک اور ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے، جس میں سے چند باتیں کیا ہیں: اللہ سے ڈرنا ہر حال میں، عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے میں ہوں یا رضا مندی میں ہوں، میانہ روی اختیار کرنا امیری ہو یا غریبی، اہل قرابت سے رشتہ جوڑنا، جو توڑتے ہیں ان سے ملنا، اور ان کو دوں جو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اتنی ہی چیزیں مل جائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، میری گفتگو ذکر والی ہو، میری نظر عبرت والی ہو، میں نیکی کا حکم دوں۔ اور سچ بات ہے کہ ہزاروں سال تک ہم ایسے ہی تھے، ہم ورلڈ لیڈر تھے، ہمیں اللہ نے سائنس بھی دی، ہمیں جغرافی بھی دی، الجبرا بھی دیا، لیکن ہر دن کے بعد جب رات آتی ہے تو اس وقت آپ اور میں اس رات کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، یہ رات زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ بہت سونے کے بعد بھی تو بندہ پھر تھک جاتا ہے نا، پھر اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اپنے گلاسز ڈھونڈتا ہے. اس وقت یہ سوئی ہوئی 400 سال سے سوئی ہوئی امت جاگ رہی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دور کے جاگنے اور جگانے والا بنا دیں. آج واقعی پکار لگانے کی ضرورت ہے کہ جاگو اور جگاؤ، سنو اور سناؤ، ہوش کرو، ورنہ دشمن دروازے تک پہنچ چکا ہے. ہماری نسلوں کے ذہنوں کے دروازے، ہمارے ملکوں کی سرحدیں، ہماری اپنی شریعت کی دھجیاں بگڑتی جا رہی ہیں، بکھرتی جا رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹس سے مس نہیں ہوتا دیکھتے. تو بہرحال بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑھ کے لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 آپ کو مجھے شکر کرنا سکھاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم آج بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم 14th پارے کا آغاز کریں گے. 14th پارہ، پارے کا نام دیکھیے روبما، اور ہر پارے کا جو نام ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے. حسرت، روبما کہتے ہیں وہ ایک وقت، کبھی کبھی، ونس اپون اے ٹائم، یعنی وہ وقت آنے والا ہے. اس کے کئی مختلف ترجمے موجود ہیں. اس پارے کا آج بنیادی تھیم جو ہم سمجھیں گے وہ ہے عورت کا رشتہ معاشرے سے. جب اسلام کی خوبصورت تعلیمات معدوم ہو جاتی ہیں تو ان معاشروں میں عورت مرد سے ہلکی، کمزور اور اس کو معاشرے کا ایک بہت گرا پڑا حصہ سمجھا جاتا ہے. یہ سب باتیں فٹ ہوتی تھیں اس دور پہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت سا دین پیش کیا. عورت کے پاس جینے کا حق بھی نہیں تھا، باقی بات تو چھوڑ دیجئے، وراثت اور باقی چیزیں الگ تھی. آج اس بارے میں ہم عورت کے ناطے سے جو کچھ پڑھنے والے ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ چہرہ غم سے سیاہ ہونے لگتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کسی سوسائٹی میں ایک عورت کا کردار کیا ہے. اس میں آپ کو صورت نحل ملے گی، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. سارے سیگے فیمیل کے ہیں، یعنی شہد بنانے کا پاکیزہ کام فیمیل کرتی ہے. گائے کے دودھ دینے کی بات ہے اور گائے کا دودھ بھی فیمیل سے آتا ہے. آپ پورے قرآن کو کھولتے جائیں، آگے جا کے صورت نمل آئے گی، اس میں آپ چونٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے، وہاں بھی فیمیل ہیں. کسی نے یہ بات سچ کہی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. عورت نہ ہوتی، فیمیل نہ ہوتی، تو یہ نسلیں کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اور پھر ہم اس میں آخر میں دیکھیں گے کہ جو اچھے عمل کرے یا برے، ہم اس کو حیات طیب دیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور پھر ہم اس میں بیچ بیچ میں دیکھتے بھی رہیں گے کہ آج کے دور میں عورت پر پھر ظلم کیسے ہے. کل کے ماں باپ تو الٹرا ساؤنڈ نہیں کرا سکتے تھے، اس لیے ڈیلیوری کے وقت بالکل تیار رکھتے کسی ایسی عورت کو کہ جو بتا دے کہ یہاں بیٹی ہوئی ہے، اور باہر ایک قبر تیار ہوتی تھی جو بچی کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے نکال کر زمین کی قبر میں دفنانے کے لیے تیار ہوتی تھی. کچھ قبائل 3-4 سال تک کا ہونے پہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور کچھ تو بالکل پیدا ہوتے ہی اس بچی کو پکڑ کر دفن کر دیتے تھے جی. اور یہ روایتیں آج بھی موجود ہیں. میرے پاس ایک پوری رپورٹ ہے جو شاید میں شیئر نہ کر سکوں، لیکن اس میں انڈیا کی خاص اسٹیٹ کے اندر جو کچھ ظلم و ستم ہوتا ہے پورا اخبار کا ایک آرٹیکل ہے. ایک ایسی جگہ پہ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں مرد ہی مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں. تو کہا کہ ادھر عورتیں کیوں کم ہیں؟ کہا مار دی جاتی ہیں، ادھر بچی پیدا ہوتی اس کو مار دیتے ہیں. ایک عورت نے کہا میں نے اپنی 4 بچیوں کو مارا. کہتی کیسے مارا؟ کسی نے کہا کہ جس میں نے ان کو دودھ ہی نہیں دیا، روتی رہی اور اس کے بعد ٹھنڈی پڑ گئی. ایک نے کہا جو میرے پاس دایا تھی میں نے اسے کہا کسی بہانے سے باہر جا، وہ گئی تو میں نے بچی کی گردن مروڑ دی. پوچھنے پہ کیوں کیا ایسا؟ کہنے لگی بعد میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے دنیا میں اس سے بہتر ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے مار دیں. اور ستی کی رسم تو آپ نے سنی ہوگی. ایک بیوہ عورت کی وہ زندگی ہو جاتی ہے ہندو دھرم میں بعض اوقات کہ اس سے پہلے کہ وہ اتنے ظلم سہے وہ اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ ہی اس کی ارتھی کے ساتھ آگ میں ڈال دیتی ہے. آج اس معاشرے میں عورت کے ساتھ کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اس ملک میں کیسا، ہم مسلمانوں میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ رشتہ نہیں ہو سکتا عورت کے بغیر. لڑکی پسند کرتی ہے تو عورت کرتی ہے، سب کام تو عورت کرتی ہے. مرد تو بیچارے صرف بعد میں کوکے کرنے کی دیر ہوتی ہے. گھر چلاتی ہے عورت چلاتی ہے، بچوں کو پالتی عورت پالتی ہے. مرد تو بعض دفعہ پیسے کمانے کی مشین بنے دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں کوئی ٹیننٹ ہے اور صبح صبح اٹھ کے جاتا ہے اور رات کو آتا ہے، اور اس کو گھر کے مسائل کی کوئی فکر نہیں، اور بات کی جائے تو غصہ سہنے والی بھی عورت ہے. عورت کسی معاشرے کا سب سے پروڈکٹیو حصہ ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اس پارے کی روشنی میں اس عورت کے حقوق کے اوپر کچھ بات کر سکیں. پھر ایک اور ٹاپک جو رشتوں کے ناطے سے صرف اسی مقام پہ آ رہا ہے قرآن میں، اسی لیے اس کا تذکرہ ہلکا پھلکا وہاں جا کے کریں گے، اور وہ ہیں گرینڈ سنز اینڈ ڈاٹرس، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور دادا نانا دادی نانی. یعنی یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اس کتاب میں جو دنیا کی سب سے معروف کتاب ہے اس میں پوتے پوتیوں کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ جہاں یہ آئے گا وہاں ذکر شروع کریں گے. اب چلتے ہیں ہم پارے کے ساتھ ساتھ. سورۃ ہجر کی آیت نمبر 2 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ ہم پڑھیں گے سم گلمپس، وہ کیا ہے؟ دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہیں بھولنا، لوگوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، نا انصافی سے بچنا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا، ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں ہے، دوسروں سے پوچھنے کی بجائے قرآن سے جڑنا ہے. آج ہمارے ہاں اس دور میں بھی لوگ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شرک ہے. ایسا بندہ اس دین سے نکل جاتا ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کو اور مجھے دیا. تو لہٰذا ستارہ پرستی نہیں کرنی. پھر ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا. یعنی بعض کہتے ہیں نا ہم اس بزرگ کو تو عزت سے کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ بابا جی ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو تعظیمن بھی نہیں کرنا. پھر اہل ایمان کی صفات اپنانی ہے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر اسی سے اپنے ہر دکھ سکھ کی دعا کرنی ہے. پھر قوموں کے قصے پڑھ کے عبرت حاصل کرنی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے اور شکر گزار بننا ہے. اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس سے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے. شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے شرک سے بچنا ہے. اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تو میں نے بھی کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.